بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید اور سائنس کے حوالے سے ہم نے پچھلی نشست میں اصولی مباحث کو زیر بحث لائے تھے ہم, اور ہم نے یہ جانا تھا کہ قرآن مجید دراصل سائنس کی کتاب نہیں ہے, یہ دعوت کی کتاب ہے. اس نے ایک قوم کو خدا کا دین بتانے کے لیے جو اسلوب اختیار کیا تو اس میں جتنی بھی کائنات کی چیزیں ہیں وہ بطور سائنس زیر بحث نہیں آتی, بلکہ وہ دعوت کی مثالوں کے طور پر زیر بحث آتی ہیں. اور جب وہ مثال کے طور پر زیر بحث آتی ہیں تو کوئی بات اللہ تعالیٰ ساتھ ایسی بھی بتا دیتے ہیں جو لگتا ہے کہ کوئی سائنسی بات کہی گئی ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر ہم سائنس کے لحاظ سے بیان کریں تو پانی کیا ہے, سائنس بالکل اور طرح سے بیان کرے گی. وہ کہے گی کہ یہ دو گیسز سے مل کر بنا ہے اور ان کی اتنی مقدار مل کر اس کا ایک مالیکیول بنتا ہے اور پھر یہ پانی کہلاتا ہے. لیکن قرآن مجید نے کہیں بھی پانی کو اس طرح سے زیر بحث نہیں لائے, نہ قرآن مجید تخلیق کی چیز کو سائنس کے طور پر زیر بحث لائے ہیں کہ انسان کیسے تخلیق پاتا ہے, نہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور چیز جو بھی اس میں زیر بحث آئی ہیں مادی پہلوؤں سے اس کو سائنس کے پہلو سے نہیں بیان کیا, بلکہ دعوت میں مثالوں کے طور پر بیان کیا ہے. جیسے باپ اپنے بچے کو کہے کہ کیا میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا, پالا نہیں ہے, تمہیں کھانا نہیں کھلایا, میں نے جو تمہارا گھر بنایا ہے اینٹیں جوڑ جوڑ کے اور پتہ نہیں کیا کچھ, تو یہ سب کچھ وہ جو بیان کر رہا ہے وہ سائنس نہیں بیان کر رہا ہوتا. ہو سکتا ہے کہ گھر بنانا انجینئرنگ ہو سکتا ہے کہ جو وہ خوراک فراہم کرنا ہے وہ اکانومی کے بہترین اصولوں کے مطابق وہ کر رہا ہو. تو کوئی آدمی باپ کا یہ بیان سن کر کہے کہ اس والد صاحب نے کچھ انجینئرنگ کی بات کی ہے, گھر بنانے کا ذکر کیا ہے, اور کچھ انہوں نے ذکر کیا ہے جی کہ میں تمہیں کما کر لا کے دیتا رہا ہوں, تو اکنامکس بھی زیر بحث آ گئی ہے. ایسا نہیں ہے. یہ باپ کی ایک مثال ہے جو اس نے اپنے بیٹے کے اوپر بات واضح کرنے کے لیے دی ہے کہ میرا اور اس کا ریلیشن کیا ہے. ٹھیک یہی طریقہ قرآن مجید نے اختیار کیا ہے, اس نے بہت ساری چیزوں کو بطور مثال اپنے اندر سمویا ہے اور ان کو سموتے ہوئے کچھ حقائق بیان کیے ہیں. جیسے باپ نے کہا کہ میں نے گھر بنایا ہے بڑی محنت سے, ایک ایک اینٹ جوڑ کر گھر بنایا ہے. اینٹ جوڑ کر گھر بنانا یہ سائنسی بیان نہیں ہے, کسی انجینئر کا جملہ نہیں ہے, یہ باپ کا اپنی محنت کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ میں نے کس محنت سے ایک ایک اینٹ جوڑ کر گھر بنایا ہے. تو یہ پہلو جو ہے یہ قرآن مجید کا فراموش نہیں ہونا چاہیے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جتنے بھی لوگ اسلام کے پہلو سے دفاع کر رہے ہیں اور سائنسی اعتراضات کا جواب دے رہے ہیں, وہ قرآن مجید کو اس طرح سے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ گویا یہ سائنس کی کتاب ہے. ایسا نہیں ہے. قرآن مجید, میں نے جیسا پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ ہماری زبان کے پہلو سے, انسانی مشاہدے کے پہلو سے, انسانی تصورات کے پہلو سے بات کر رہا ہوتا ہے, اور بات کرنے کے دوران میں وہ رابطہ نہیں توڑنا چاہیے جو اللہ کی مثال میں ہمارے لیے ہوتا ہے اور اس چیز میں جس کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنی تخلیق کے اوپر, کبھی اپنی ربوبیت کے اوپر, کبھی اپنی رحمت کے اوپر دلیل لانے کے لیے ان چیزوں کو بطور مثال زیر بحث لاتے ہیں. تو میں نے آج ایک مثال چنی ہے, سورج, کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کا ذکر کس کس طرح سے کیا ہے, تاکہ یہ بات واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ سائنس نہیں بیان کر رہے, سورج کے وہ پہلو بیان کر رہے ہیں جو ہم سے متعلق ہیں اور خدا سے متعلق ہیں, اور پھر سورج میرے اور میرے خدا کے بیچ میں ایک رابطہ بنتا ہے مثال کے طور پر, کہ وہ مثال ایک بن جاتا ہے. وہ مجھے بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کو ایک مثال بنایا کہ میں نے کس طرح سے اس کو بنایا, یہ کیا خدمات انجام دے رہا ہے, اس کی کچھ عمر ہے, اس نے اس کے بعد ختم ہو جانا ہے, یہ خدا نہیں ہے, اس کو سجدے نہ کرو, میں خدا ہوں. تو یہ مضمون ہے اس کا, جس مضمون کے لیے سورج ایک مثال ہے. کیوں کہ سورج ایک بڑی نظر آنے والی چیز ہے کائنات کے اندر. آرام سے آپ بھی مثال دے سکتے ہیں, ہم اکثر مثال دیتے ہیں کہ بھائی جب تک سورج چڑھتا ہے دنیا قائم رہے گی. تو یہ سورج ایک علامت ہے کائنات کے چلتے رہنے کی ہماری اس مثال میں. تو اس طرح سے سورج قرآن مجید میں خدا کی ایک نشانی ہے جو خدا کے خالق ہونے, خدا کے رب ہونے, خدا کے قدرت والا ہونے اور ہمارے بندہ ہونے اور سورج کے بھی بندہ ہونے کی دلیل بنتا ہے, کہ وہ کسی قانون, کسی قاعدے کا پابند ہے, کچھ دیر کے لیے اس نے ایسا ہی رہنا ہے, کائنات کے اندر چمکنا ہے اور پھر چلے جانا ہے. تو میں نے قرآن مجید کے چند مقامات جو ہیں وہ چنے ہیں جہاں پر قرآن مجید نے سورج کے بارے میں کچھ باتیں کہی ہیں, اور سورج کا یہ پہلو جو قرآن مجید میں زیر بحث ہے, میں پھر واضح کر دوں, سائنسی نہیں ہے. اگرچہ کہیں کہیں سائنسی معلومات لگا ہے کہ آ گئی ہیں, لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. پہلا مقام ہے سورہ انبیاء کا جو میں نے چنا ہے, هُوَالَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے بنایا رات کو بھی اور دن کو بھی، اور اس نے بنایا سورج کو بھی اور چاند کو بھی، اور یہ سب یعنی سورج اور چاند ایک فلک میں تیر رہے ہیں. اب آخری جملہ جو ہے اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ سائنسی بیان ہے. سائنسی بیان ہونے کو ہو سکتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کا رنگ بتایا ہے اور کچھ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے سورج اور چاند کو بنایا اور اب بنا کر کسی جگہ ٹکا نہیں دیا کہ زمین پر رکھ دیا یا کسی جگہ، نہیں، وہ فضا کے اندر اوپر فلک میں تیر رہے، یعنی وہ کسی چیز کے ساتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، کسی چیز پر ٹکے ہوئے نہیں ہیں کہ ان کو کوئی سہارا چاہیے، نہیں، میں نے بنایا اس شان سے ہے، ان کو اس جگہ رکھ دیا کہ وہ تیر رہے ہیں بس فضا کے اندر. جیسے ایک مچھلی سمندر میں تیر رہی ہے، ٹھیک ایسے ہی خلا کے اندر سورج اور چاند تیر رہے ہیں. یہ قرآن مجید نے بیان دیا. اب اس بیان کو ہمارے ان لوگوں نے جو سائنسی طور پہ اعتراض کرنے والے تھے اور جو جواب دینے والے تھے، دونوں نے اس کو سائنسی بیان لیا، اور اعتراض کرنے والوں نے کہا جی کہ قرآن مجید بھی پرانے علم کے مطابق یہ مانتا ہے کہ زمین ساکن ہے اور چاند اور سورج اس کے گرد گھوم رہے. یہ قرآن مجید نے نہیں کہا. یہ اعتراض کرنے والوں کی غلط فہمی ہے، کیونکہ انہوں نے تفسیریں پڑھ کے اعتراض کر دیا ہوگا، لیکن قرآن مجید کے الفاظ صرف اتنے ہیں کہ میں نے چاند اور سورج کو بنایا اور اب وہ آسمان کے اندر فلک میں تیر رہے ہیں. وہ کسی جگہ رکھے ہوئے نہیں ہیں، تیر رہے ہیں جیسے جہاز فضا میں تیر رہا ہوتا ہے. تو وہ چونکہ ہوا میں تیر رہا ہوتا ہے، ہم اس کو نظر آ رہا ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس اصول پر ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ چاند اور سورج بھی جہاز کی طرح اوپر خلا میں موجود ہیں، وہ کسی جگہ ٹکے ہوئے نہیں ہیں، کسی چیز پر رکھے ہوئے نہیں ہیں، وہ اپنی حرکت کی وجہ سے، کس وجہ سے ٹکے ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین نہیں کیا. صرف یہ کہہ دیا کہ میں نے اپنے بنانے کا انداز ایسا اختیار کیا ہے کہ اب وہ فضا کے اندر موجود ہیں، تیر رہے ہیں. یہ جو بیان ہے قرآن مجید کا، یہ اپنی قدرت کے بیان کے لیے، نہ کہ سائنس بتانے کے لیے کہ تیر کیسے رہے ہیں، کوئی کشش لگی ہوئی ہے، کوئی زور لگایا جا رہا ہے، کیا چیز ہے، اس کو نہیں بیان کیا قرآن مجید. وہ صرف یہ بیان کر رہا ہے کہ وہ کہاں پر ہیں، کس حالت میں بنائے گئے ہیں. تو یہ مقام بھی سائنسی بیان نہیں ہے، ایک حقیقت کا بیان ہے کہ میں نے ان کو کسی جگہ پر رکھا نہیں ہے یا کسی چیز سے باندھ کر نہیں لٹکایا ہوا، بلکہ وہ فضا میں تیر رہے ہیں. وہ اصول کیا ہے، اس کے پیچھے سائنس کیا ہے، وہ یہاں زیر بحث نہیں ہے. خدا کی خلق کی قوت کہ اس نے تخلیق کر دیا اس طرح کی ایک چیز، بس اس کا بیان ہے. دوسری جو آیت ہے وہ سورہ یاسین کی ہے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمِ. اللہ تعالیٰ نے جو سورج بنایا ہے تو فرمایا کہ یہ دوڑ رہا ہے ایک مستقر کی طرف، یا کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ سورج دوڑ رہا ہے، چل رہا ہے ایک بندھے ہوئے راستے پر. لمستقرن کے دو ترجمے کیے گئے، ایک راستہ اور ایک منزل. ہر چیز کائنات ایک منزل کی طرف جا رہی ہے، اس نے وہاں جا کر ٹک جانا ہے، ختم ہو جانا ہے. اس چیز کا بھی بیان ہو سکتا ہے یہ آیت، اور اس چیز کا بھی بیان ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک ٹریک ہے جس کے اوپر وہ چل رہا ہے، آربٹ جس کو کہتے ہیں. اس پر بھی یہ اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کر دیا کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ سورج چل رہا ہے، حالانکہ سورج تو ساکن ہے. حقیقت یہ ہے کہ پوری کائنات کہیں چل رہی ہے، رکی ہوئی ہے، ہم اس کو نہیں جان سکتے. ہم تو سفر ہو رہا ہے یہ جانتے ہیں چیزوں کے آپس کے فاصلے کی وجہ سے، ورنہ ہم جان ہی نہیں سکتے. مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو اس کرسی کے لحاظ سے میرا فاصلہ زیرو ہے، تو میں بیٹھا ہوا ہوں، رکا ہوا ہوں. میں اٹھ کر ذرا آگے چلا جاؤں گا تو اب پتہ چلے گا میں نے سفر کیا ہے. اگر کائنات کے اندر آثار موجود نہ ہوں دوسرے، تو ہم بتا ہی نہیں سکتے کہ ہمارا سفر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. ہمیں تو نشانیوں پتہ چل رہی ہوتی ہیں، اس کا فاصلہ دیکھو جی وہ آگے جا رہا ہے، وہ چیزیں پیچھے آ رہی ہیں، فاصلہ بڑھ رہا ہے، تب ہمیں لگتا ہے کہ ہم حرکت کر رہے ہیں. تو سورج حرکت کر رہا ہے، یقیناً کر رہا ہوگا کیونکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے، لیکن وہ کیا کسی راستے پر کر رہا ہے یا کسی منزل کی طرف جا رہا ہے، اس کو الفاظ میں چونکہ ترجمے میں اختلاف ہو گیا، اگرچہ مستقر کا لفظ ٹکانے کے معنی میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ جا کر رک جانا ہے کسی چیز میں، استقرار پا لینا ہے. تو اس اعتبار سے اگر لفظوں کی روشنی میں دیکھا جائے تو مطلب ایک ہی ہے کہ سورج کی ایک منزل ہے جس تک اس نے پہنچنا ہے، یہ منزل تک وہ جا رہا ہے، تو پوری کائنات کسی منزل کی طرف سفر کر رہی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ سورج کی سائنس کیا ہے، اس کا راستہ کیا ہے، سفر کیا ہے، وہ آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ کا ٹھہرائی ہوئی تقدیر ہے کہ سورج نے اپنے منزل تک پہنچنا ہے، یہ اس کا بیان ہے. اس کا بیان نہیں ہے کہ سورج حرکت میں ہے، ہرگز اس کا بیان نہیں ہے. تو میں نے جب بتانا ہو کہ بھئی میرے بیٹے نے بڑا ہو کر جوان ہونا ہے، تو میں اس کے بڑے ہونے اور جوان ہونے کا پروسیس نہیں بتا رہا، میں وہ توقع بتا رہا ہوں جو مجھے اپنے بیٹے کی زندگی کے بارے میں ہے. تو توقع بتانا، تقدیر بتانا، مضمون یہ ہے. یہ مضمون سائنس کا نہیں ہے، یہ مضمون ہے کہ میں نے سورج کی بھی ایک عمر مقرر کر رکھی ہے، سورج کی بھی ایک منزل طے کر رکھی ہے، اس نے وہاں پہنچنا ہے. تو یہ خدا کا بیان یہ ہے، نہ کہ سائنسی بیان. تو قرآن مجید کو سمجھنے میں اعتراض کرنے والے بھی اور اس کا جواب دینے والے بھی یہ مسلسل غلطی کر رہے ہیں کہ اصل مضمون زیر بحث نہیں آتا. قرآن مجید کا اصل مضمون یہاں تقدیر ہے کہ میں نے اس کا اندازہ ٹھہرایا ہے، اس کی ایک منزل مقرر کر رکھی ہے اور اس نے اپنی منزل پر پہنچنا ہے. وہ منزل کیا ہے؟ اس کی ایک جھلک حدیثوں میں نظر آتی ہے کہ وہ تین دفعہ، جیسا اللہ کے رسول نے بتایا کہ وہ تین دفعہ اپنا چکر پورا کرے گا، کائنات کا جو بھی اس کی منزل طے پائی ہے، تیسری دفعہ جا کر وہ خدا کے حضور سجدہ کرے گا، جی میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی. اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے، تم نے اپنا کام کر دیا، معاملہ ختم. وہ جب منزل آنی ہے وہ قیامت کا دن ہے، تو اس وقت تک اس نے اپنا یہ سفر جاری رکھنا ہے. یہ زمین کے گرد گھومنے کا سفر نہیں ہے، جیسا کہ اعتراض کرنے والوں نے سمجھ لیا. یہ سورج کا اپنا ایک ٹکانے کی طرف جانے کا سفر ہے، نہ کہ زمین کے گرد. قرآن نے ایک لفظ بھی نہیں بولا کہ سورج زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے، نہیں بولا قرآن مجید. تو یہ چیز ہے جس کو سامنے رکھنا چاہیے. میں نے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ بھی کہ جب قرآن مجید بات کرتا ہے تو وہ بات اپنے مضمون کے لحاظ سے کر رہا ہے، لیکن وہ حقیقت کے قریب رکھتا ہے اپنی بات کو. ایسا نہیں کہ وہ کوئی ایسا جملہ بولے کہ جس سے بالکل ہی حقیقت کے خلاف بات ہو جائے، لیکن جب وہ زبان میں آئے گا تو زبان کی حقیقتوں کا خیال رکھے گا، مضمون میں آئے گا تو مضمون کی حقیقتوں کا خیال رکھے گا. جیسا میں نے بتایا تھا کہ زبان میں بات حقیقت کے خلاف ہو سکتی ہے، لیکن جو بات زبان کے پہلو سے آ رہی ہوتی ہے اس کو ہم زبان کے پہلو سے لیں گے. وہ آگے انشاءاللہ سورج ہی کے حوالے سے اچھی مثالیں آ رہی ہیں، تو اس وقت دیکھیں گے انشاءاللہ اس مسئلے کو کہ زبان کے پہلو سے کیا بات ہوتی ہے. اگلی آیت ہے سورہ رعد کی ہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر آمد ترونہا. اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا ہے اس طرح سے کہ ایسے ستونوں کے ساتھ کہ جو نظر نہیں آتے، ایسے ستونوں کے بغیر کہ جو نظر آتے ہوں تمہیں، ان کے ساتھ آسمان کو بلند کیا ہے. ثم استوی علی العرش، پھر اس نے اقتدار کو سنبھالا. وسخر الشمس والقمر، اور چاند اور سورج کو مسخر کیا. کل یجری لاجل مسمى، ان میں سے ہر ایک اپنی مقررہ مدت تک کے لیے چل رہا ہے. یدبر الامر، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں، معاملات کی تدبیر کرتے ہیں. یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم یوقنون، اللہ تعالیٰ آیتوں کی تفصیل اس لیے کرتے ہیں تاکہ تم اللہ سے ملاقات کے بارے میں یقین رکھو کہ قیامت والے دن اس کا سامنا ہونا ہے. مضمون آیت کا یہ ہے. اس کے حوالے سے چاند اور سورج زیر بحث آئے ہیں، نہ کہ سائنس کے پہلو سے. تو مضمون یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ سے ملنا ہے. دلیل اللہ تعالیٰ بات یہ بتا رہے ہیں کہ سورج اور چاند کی بھی ایک عمر ہے، انہوں نے بھی ختم ہو جانا ہے. جیسے ہم مر جاتے ہیں اس طرح سورج اور چاند نے بھی ایک دن ختم ہو جانا ہے. یہ مضمون ہے جو بیان کیا جا رہا ہے. تو فرمایا کہ کل یجری لاجل مسمى، سارے کے سارے چل رہے ہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے. جیسے اوپر آیا تھا یجری لمستقر لہا، سورج اپنے منزل تک پہنچنے کے لیے چل رہا ہے، اسی مضمون کو یہاں وقت کے پہلو سے بیان کیا کہ وہ اپنے ٹائم تک کے لیے چلتا رہے گا. تو اب اگر دونوں آیتوں کو اکٹھا کر دیں، سورہ یاسین اور رات کو، تو لگ رہا ہے کہ وقت کے اعتبار سے اس کی کوئی منزل مقرر ہے کہ مثلا 100 سال تک اس نے چلنا ہے، 100 سال کے بعد ختم. تو وہ اللہ نے اس کا ٹائم جب شروع کیا تھا، اس کو خدمت پہ لگایا تھا کائنات کو روشنی دینے کے لیے، تو کہا کہ تم اتنی دیر تک چلتے رہو گے، وہ چلتا رہے گا. یہ اس کے معنی ہیں. مضمون کے اعتبار سے معنی سمجھیں تو بالکل اور ہیں، اور سائنس کے اعتبار سے معنی سمجھیں تو یہ آیتیں پوری بات نہیں بتاتی، کیونکہ اس کا مضمون یہ نہیں ہے. اس کا مقصد ہی نہیں ہے کہ وہ آیتیں سائنس کے اعتبار سے بتائے. اس کو پھر بتانا چاہیے کہ میں نے سائنس کو، سورج کو گیسوں سے بنایا ہے، اس کے اندر فلاں گیس ہے جو مسلسل جل رہی ہے. اس کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے یہ بتانا ہی پیش نظر نہیں ہے. وہ تو یہ بتا رہا ہے کہ سورج اور چاند کی بھی ایک عمر ہے، آئے گی، وقت آئے گا یہ بھی ختم ہو جائیں گے, پھر ہم قیامت والے دن تمہیں اٹھائیں گے اور تم ہمارے سامنے کھڑے ہوگے, پھر ہم پوچھیں گے تم کیا کرتے رہے ہو. یہ پہلو قرآن مجید نے سورج کی حرکت کے پہلو سے, تین پہلوؤں سے بات کی ہے. ایک یہ کہ چاند اور سورج سارے کے سارے آسمان میں تیر رہے ہیں, اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ چکر لگا رہے ہیں, یہ نہیں بتایا اس نے زمین کے گرد. دوسری بات اس نے کہی کہ سورج اپنے مستقر کی طرف, اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے. تیسری بات یہ کہی کہ سورج اور چاند دونوں کی ایک مدت مقرر کی گئی ہے, اس وقت تک یہ چلتے رہیں گے. یہ تین بیان اس کی حرکت کے پہلو سے ہیں. میں نے بتایا کہ یہ حرکت وہ حرکت نہیں ہے جو سائنس سٹڈی کرنا چاہ رہی ہے, بلکہ یہ تخلیق, قیامت کے پہلو سے استدلال اور خدا کی تقدیر کا بیان ہے کہ ان سب کو دیکھو میں نے کس طرح سے تقدیر مقرر کر رکھی ہے, اپنی تقدیر کے مطابق یہ چلتے رہیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور مضمون سورج کے حوالے سے بیان کیا ہے, وہ خدمت میں لگانا ہے. خدمت میں لگانے کا مطلب ہے جس کو مسخر کرنا یا تسخیر کرنے کے الفاظ سے ہم اردو میں بیان کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذمے کوئی کام لگا دیا اور وہ کام کر رہا ہے, اس کی اپنی مرضی نہیں ہے. مسخر کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کی اپنی مرضی چھین کر اس کو ایک کام کا پابند کر رکھا ہے, اور وہ صبح اپنے ٹائم پر طلوع ہوتا ہے, اپنے ٹائم پر غروب ہوتا ہے. ہر علاقے میں جہاں جہاں اس نے جتنی جتنی دھوپ اس کے لیے مقرر کی گئی ہے دے کر چلا جاتا ہے. یہ کام کرتے رہنا اس کو قرآن مجید مسخر کرنا کہتا ہے. چنانچہ یہ سورہ اعراف کی آیت ہے, ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام, اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو چھ دنوں میں بنایا. ثم استوی علی العرش, پھر زمین و آسمان کا اقتدار سنبھالا. یغشی اللیل نہارا یطلبہ حسیسا, اور جو رات ہے وہ دن کو ڈھانپ لیتی ہے اور طلب کرتی ہے اس کو پوری تک و دو کے ساتھ. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ, اور سورج اور چاند اور ستارے سارے کے سارے مسخرات بامرہ, وہ اللہ کے حکم کے تحت پابند ہیں کسی خدمت کے کرنے کے. الا لہ الخلق والامر, تو سن لو کہ یہ تخلیق بھی اللہ کی ہے ساری چیزوں کی, اور حکم بھی وہی دیتا ہے. تبارک اللہ رب العالمین, بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جو جہان کا مالک ہے. یہ مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے, اللہ تعالیٰ رب ہے, اور اس نے یہ پوری کی پوری زمین جو بنائی ہے اس میں تخلیق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے. تو مسخرات بامرہ ہی سے مراد کیا ہے کہ میں نے سورج اور چاند اور باقی ستاروں کو ایک ڈیوٹی لگا رکھی ہے, میرے حکم کے تحت وہ یہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. یہ خدا نہیں ہے, مضمون یہ ہے. خدا صرف اللہ ہی ہے, اسی نے تخلیق کیا, اسی نے سب کو حکم دے رکھا ہے, اس حکم کے تحت وہ چلتے رہتے ہیں. جیسے ہی اس کا حکم آ جائے گا کہ رک جاؤ, وہ رک جائیں گے. ان کا حکم آ جائے گا ختم ہو جاؤ, ختم ہو جائیں گے. تو یہ مضمون یہ ہے. اس مضمون میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں بتانا چاہ رہے کہ زمین آسمان اور چاند کے آربٹ بنے ہوئے ہیں, وہ حرکت کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, کچھ بھی مضمون نہیں ہے. مضمون یہ ہے کہ میں نے بنایا ہے سورج کو اور میرا کنٹرول ہے اس کے اوپر, میں نے بنایا ہے چاند کو اور میرا کنٹرول ہے اس کے اوپر, میں نے بنایا ہے ستاروں کو اور ستاروں کے اوپر میرا کنٹرول ہے. یہ سائنسی بیان نہیں ہے. جو اس کو سائنسی بیان لیتا ہے وہ قرآن کی آیتوں کا خون کرتا ہے, اس کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتا ہے. تو اس پہلو سے دیکھیے کہ یہاں پہ صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں نے ان چیزوں کو مسخر کیا ہے, تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے. آگے دیکھیے, یہ سورہ النحل کی بارہویں آیت ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا رات کو تمہارے لیے, اور دن کو, اور سورج کو, اور چاند کو, اور ستاروں کو, سارے کے سارے اس کے حکم سے مسخر ہیں. اب یہاں دو پہلو ہیں. پچھلی آیت میں صرف یہ تھا کہ میں نے مسخر کر دیے ہیں, اب یہ کہ تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں اپنے حکم سے. یہ اب تعلق ہے کہ اللہ نے سورج کو میری خدمت میں لگایا ہوا ہے, تو شکر کا مقام ہے کہ سائنس ڈھونڈنے کا مقام ہے. تعلق ہے کہ سورج میں نے مسخر کیا کس کے لیے, تمہارے لیے, تمہارے کھیت پکانے کے لیے, تمہارے پانی کو بھاپ بنا کر بارش بنانے کے لیے, بہت ساری چیزیں. تو سورج کا اور بندوں کے بیچ میں خدا کے ساتھ تعلق جوڑنے کا ایک ذریعہ بنا دیا. किन चीज़ों को? रात को, दिन को, सूरज को, चांद को, सितारों को, ये सारे के सारे हम इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम में बांध दिए हैं, वो हमारी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सितारों के बारे में बहुत सारी जगहों पर आया कि तुम इनके निशान रख कर रात को सफ़र करते हो, रहनुमाई लेते हो। वक्त देखने का तरीका यही था। मुझे याद है कि मेरे नाना अक्सर बताया करते, ये सितारा तुलू हो गया, आधी रात हो गई, तो वक्त देखा जाता था। तो सितारों के ज़रिए से बहुत सारी खिदमात हैं जो हम लेते रहे हैं। अभी भी जहाज़रान जब तक वो कैंपस नहीं बना था, वो रास्ते ढूंढने के लिए सितारों की रहनुमाई लेते थे। तो रास्ते ढूंढना और बहुत सारी और चीज़ें, ये खिदमात करने के लिए अल्लाह ताला ने, जैसा मैंने बताया कि कोई आसार ना हो तो हम रास्ता भूल जाएं, हम ये नहीं जान सकते कोई चीज़ हरकत कर रही है कि नहीं कर रही। तो हरकत करने के लिए ज़रूरी है कि दूसरी चीज़ों से उसका फासला, पाँव भी उठते हुए तब महसूस होते हैं कि पिछले पाँव से अगले पाँव का फासला तब्दील हो रहा है, तभी पता चलता है। अगर वो एक ही टांग हो और वो हिलती जा रही हो और पीछे किसी से फासला न बढ़ रहा हो तो हम हरकत नहीं जान सकते। सितारे ये भी खिदमत अंजाम देते हैं, जो पूरे आसमान पे हमारे लिए फासले के तायुन का भी ज़रिया बनते हैं, वक्त के तायुन का ज़रिया बनते हैं, डायरेक्शन के तायुन का ज़रिया बनते हैं। तो इन कामों के लिए अल्लाह ताला ने इनको खिदमत में लगा दिया। सूरज और चांद की भी बहुत सारी खिदमात हैं, रोशनी देना रात को, दिन को, और वक्त बताना। चांद के ज़रिए से महीनों का हिसाब हम रखते रहे और सूरज के ज़रिए से सालों और दिनों और मौसमों का। तो कई पहलू हैं कि जिस पहलू से चांद और सूरज को खिदमत में लगाया गया है। खिदमत में लगाना यहाँ मौजू है, और खिदमत में लगा कर अपने रब होने का और हमारे बंदा होने का तसव्वुर कायम करना, और ये बताना कि देखो मैंने सूरज चांद सितारों इनको तुम्हारी खिदमत में लगाया है तो मेरे बंदे बन कर रहो, ये मज़मून है जो यहाँ पे। तो फरमाया इन्ना फ़ी ज़ालिका लायातिन लिकौमी याकिलून, इसमें निशानियाँ हैं इस बात की कि मैं रब हूँ, तुम मेरे बंदे हो, मैंने इन चीज़ों को तुम्हारी खिदमत में लगा रखा है, ये खुद ब खुद तुम्हारे काम आने वाली नहीं थी। ये मज़मून है, साइंस का मज़मून यहाँ से बहस नहीं है। उसके बाद सूरह इब्राहिम है, वसख़र लकुम शम्स वल कमरा दाए बैना वसख़र लकुम लैल वन नहार, हमने तुम्हारे लिए सूरज और चांद को मुसख़र कर दिया है, वो मुसलसल ऐसा ही रहेंगे, दाए बैन हमेशा ऐसे रहेंगे, और तुम्हारे लिए रात और दिन को ही मुसख़र किया है। वही जो खिदमत का काम है जो वो कर रहे हैं दुनिया को चलाने के लिए, वो अल्लाह ताला ने यहाँ बयान किया है। कुछ खिदमात अल्लाह ताला ने और भी बयान की हैं, हुवल्लज़ी जअल शम्स ज़ियान वल कमर नूरन, वो ज़ात जिसने सूरज को ज़िया बनाया और चाँद को नूर बनाया। कोई आदमी ये जुमला सुनकर कह सकता है कि ना सूरज ज़िया है और ना चाँद नूर है, अल्लाह ताला उसकी खिदमत बता रहे हैं कि रात को एक रात को नूरानी सा नूर फेंकता है चाँद और सुबह रोशनी फैलाता है सूरज, उसके काम को बयान किया है। ना ये नहीं कहा कि मैंने सूरज को ज़िया बनाया है, नहीं, सूरज सूरज ही है, उसको रोशनी का ज़रिया बनाया है और चाँद को नूर का ज़रिया बनाया है, ये उसकी खिदमत है। वक़द्दरा मनाज़िला, और चाँद की मंजिलें भी तय कर दी, लितालमु अदद सनीन वल हिसाब, ताकि तुम सालों का हिसाब कर सको और दूसरे हिसाब भी कर सको, टाइम क्या हुआ है, दोपहर हो गई, शाम हो गई, इस तरह की चीज़ें, कितने दिन गुजर गए, ये सारे हिसाब किस लिए? चाँद की मनाजिल से और सूरज की मनाजिल से। सूरज भी मंजिलें तय करता है, सर्दियों में उसकी जगहें और हैं, गर्मियों में उसकी तलू होने की जगहें और हैं, उसके सफ़र की जो लाइन है मगरब से मशरक से मगरब की तरफ, वो सर्दियों में और है, गर्मियों में और है, वो मुसलसल ऐसे चढ़ता और नीचे होता रहता है, गर्मियों में ऊपर आता जाता है, सर्दियों में नीचे चला जाता है। तो ये जो उसकी मंजिलें हैं, ये सालों और मौसमों की तब्दीली और उसके हिसाब किताब के लिए हैं। मा खलकल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिलहक, मज़मून ये है, साइंस नहीं है, मज़मून ये है कि मैंने ये सारा कुछ बनाया है, ये हिसाब किताब से चल रहा है, तो तुम्हारा हिसाब किताब भी होना है, कोई मकसद होना चाहिए ना, वरना इतनी बारीक बीनी से कायनात बनाने और हिसाब किताब रखने, तुम भी जानवरों की तरह पैदा होते चले जाते, लेकिन ये सारा कुछ तुम्हारे लिए मैंने जो बनाया तो ये इसलिए ताकि तुम ये समझ सको कि ये कायनात किसी मकसद के तहत बनी है। इस आयत का मज़मून क्या है? ये मकसद याद दिलाना कि इतना हिसाब किताब अगर कायनात में दो चीज़ों, सूरज और चाँद और रात और दिन में है, क्या हमारा हिसाब नहीं होगा? ये इस बात की दलील है। فرمایا یفصل الایات لقوم یعلمون، اللہ تعالیٰ سمجھنے والوں کے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتے ہیں. تو یہ سائنس کا مضمون نہیں بلکہ یہ مضمون ہے کہ چاند اور سورج اور رات اور دن کا یہ جو سارا مرحلہ بنا، جو سلسلہ چلایا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ کائنات کے اندر مقصدیت کے لیے نشانی ہے اور اس کا تمہارے لیے بہت سارے فائدے ہیں. آگے چلتے ہیں، آگے سورہ رات کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان سب چیزوں کی ایک عمر مقرر ہے. فرمایا ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، یعنی کائنات کے یہ جتنے بھی اجرام اوپر نظر آتے ہیں، سورج چاند ستارے، یہ سارے کے سارے ایک وقت مقرر تک کے لیے ہیں. ایسی ہی بات سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ الم ترى ان الله يولج الليل في النهار، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، یولج النهار في الليل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو اس نے خدمت میں لگایا ہے، کل یجری لأجل مسمى، یہ سارے کے سارے ایک وقت مقرر کے لیے چلتے ہیں، یعنی ان کی عمر مقرر ہے. ایسا نہیں کہ یہ ہمیشہ رہیں گے، نہ یہ خدا ہیں نہ یہ غیر فانی ہیں، بلکہ جس طرح کائنات بنی ہے اس نے ختم ہو جانا ہے، ان چیزوں نے بھی ایک دن ختم ہو جانا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، مضمون اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے. اب دیکھیے کہ کیا نظام ہے، کہ رات کو دن میں داخل کرنا، دن کو رات میں داخل کرنا، سورج اور چاند کو تمہارے اوپر مسخر کر دینا. یہ ساری باتیں کیا بتا رہی ہیں کہ یہ کائنات کا کوئی مقصد ہے، اس مقصد کے لیے کیا ہو رہا ہے، تمہارے کاموں کی نگرانی ہو رہی ہے تاکہ کل اعمال نامہ پورا دکھایا جا سکے کہ تم یہ کچھ کرتے رہے ہو، اب اس کی سزا بھگتو گے. تو اس طرح سے قرآن مجید کیا کرتا ہے کہ ایک مثال لائے گا نظام کی. نظام کس بات کی دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ نظام بنانے والا کچھ نہ کچھ مقصد رکھتا ہوگا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اس سورہ لقمان میں کہ میں نے زمین و آسمان کو ایسے ہی نہیں بنایا، اتنی محنت کی کہ پہلے دن آتا ہے، پھر رات آتی ہے، پھر سورج چڑھتا ہے، پھر چاند طلوع ہوتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ میں نے ایسے ہی بنا دی کھیل کے لیے. ایسا نہیں ہے، یہ کھیل کے لیے نہیں بنائی، میں نے حساب کتاب کے لیے بنائی ہے، اس لیے تمہاری نگرانی کرتا رہتا ہوں اور میں جانتا ہوں جو تم کرتے ہو. اچھا کرو گے تو بچ جاؤ گے، برا کرو گے تو مارے جاؤ گے. یہ مقصد ہے اس پوری کائنات کا. سورج اس لیے زیر بحث آیا ہے قرآن میں، چاند اس لیے زیر بحث آیا ہے کہ یہ اللہ کے مقصد کائنات کی دلیل ہیں. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ ایسے نہیں ہو سکتا جیسے سائنس پر کھڑے کھڑے کہہ دیتی ہے یہ اتفاق سے پیدا ہو گئی. اتفاق سے نہیں ہے، یہ اس کے اندر پوری مقصدیت ہے، اس کے اندر پورے معنویت ہے. اور یہ بتا رہی ہے کہ سورج اور چاند اور ستارے اور زمین اور رات اور دن، یہ سب کچھ بتا رہے ہیں کہ اس کا مقصد کوئی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے باخبر ہے. تو اس طرح سے کائنات پورے ایک مقصد کے ساتھ کھڑی ہے. بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور پہلو سے بھی سورج اور چاند کا ذکر کیا ہے. فرمایا الم ترى ان اللہ یسجد له من فی السماوات و من فی الارض، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ جو کچھ زمین کے اندر ہے اور جو کچھ اوپر آسمانوں میں ہے، سارے کے سارے سجدہ کرتے ہیں اللہ کو. یہ مجھے آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن سجدہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سر جھکائے ہوئے ہیں. سر جھکانے کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ فرما بردار ہے. تو سجدہ یہاں مجازی معنی میں آیا ہے کہ وہ تو میرے آگے جھکا رہتا ہے جی، یعنی میرا فرما بردار ہے. تو فرما برداری کرتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں، جو کچھ اللہ نے کہا کہ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ اللہ نے کہا کہ زمینوں میں ہے. والشمس والقمر والنجوم والجبال، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، والشجر، درخت، والدواب، اور سارے کے سارے جانور، وکثیر من الناس، اور لوگوں میں سے بھی بہت سارے کیا کر رہے ہیں؟ یسجدوا للہ، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے غلط بات نہیں کہی ہے، کہا کہ سارے کے سارے جو بھی آسمانوں میں ہیں، جو چیزیں بھی زمینوں میں ہیں، اللہ کو سجدہ کرتی ہیں. سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، چاند بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، سارے ستارے اللہ کو سجدے کرتے ہیں، سارے پہاڑ اللہ کو سجدے کرتے ہیں، سارے درخت اللہ کو سجدے کرتے ہیں، سارے جانور اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن لوگوں میں سے سارے نہیں، اکثر. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور انسانوں میں سے ایک اکثریت وہ ہے جس پر عذاب آئے گا. تو اب یہ سائنس کا بیان نہیں ہے, سائنس تو یہاں پہنچ ہی نہیں سکتی کہ یہ سجدہ کیسے کرتے ہیں, کیسے فرما برداری کرتے ہیں. جو نظام اللہ نے بنا رکھا ہے کہ سورج نے کب طلوع ہونا ہے, کب ڈوبنا ہے, یہ ان کی فرما برداری ہے, یہ ان کا سجدہ ہے. کر رہے ہیں. میرے حاکم نے مجھے کہا ہے کہ تم نے اتنے دن ڈیوٹی کرنی ہے, میں ڈیوٹی کر رہا ہوں, یہ میرا سجدہ ہے. تو سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت, یہ سارے کے سارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. درخت چھوٹا سا ہوتا ہے, نکلتا ہے, بڑا ہوتا ہے, پھل لاتا ہے, سایہ دیتا ہے, فضا میں تبدیلی کرتا ہے, آکسیجن پیدا کرتا ہے, یہ وہ خدمات دے رہا ہے, ازل سے دے رہا ہے. ایک چیز ہوتی ہے, ڈھیروں اس کے فائدے ہوتے ہیں. یہ کام ہے جس کو اللہ نے یہاں سجدہ کرنا کہا ہے, اور ہمارا سجدہ بھی یہی ہے کہ ہم خدا کے حکم کو مانیں. وہ کہتا ہے سچ بولو, ہمیں سچ بولنا ہے, یہ سجدہ ہو جائے گا اس کو. ہاں, سجدے کی ایک ہم نے باقاعدہ شکل بھی بنا رکھی ہے نماز کی صورت میں, وہ بھی ہم کرتے ہیں, لیکن سارے انسان ایسا نہیں کرتے. قرآن مجید کہنا چاہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر میری سزا پھر آئے گی. چونکہ انسانوں کو آزادی دی گئی ہے, باقی چیزوں کو آزادی نہیں دی گئی. وہ اللہ کی حکم کی اسی طرح پابند ہیں جس طرح مشین سوئچ آن کرتے ہی اپنی ڈیوٹی انجام دینے لگ جاتی ہے, وہ مشین کی طرح پابند ہیں. جبکہ ہمیں آزادی دی گئی کہ چاہیں تو سجدہ کریں, چاہیں نہ کریں, کیونکہ ہمارا امتحان لینا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ باقی ساری چیزیں تو سجدہ کر رہی ہیں, لیکن انسانوں میں سے اکثر نہیں کر رہے, اور اکثر کر رہے تو سمجھ لیجئے کہ آدھے آدھے کر رہے ہیں تقریباً. اسی کا حساب لگا لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کائنات میں نے اس طرح سے بنائی ہے کہ میرے حکم کی پابند ہے, صرف انسانوں کو میں نے آزادی دی, اور وہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں, کچھ باقی کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے خدا کا, یہ تعلق ہے جو کائنات پوری میں سرایت کیے ہوئے ہیں, جس کو اللہ تعالیٰ یہاں سمجھانا چاہ رہے ہیں. تو فرمایا کہ وَمَنْ يُهْنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرَمٍ, جس کو اللہ تعالیٰ, عذاب کی بات ہوئی تھی نا کہ میں کچھ لوگوں کو میں عذاب دوں گا جو سجدہ نہیں کر رہے ہیں, خدا کی بات کو نہیں مان رہے ہیں. تو فرمایا کہ میں جس کو اللہ ذلیل کر دے, اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. تو ابو جہل, فرعون, یہ جب کل خدا کی میزان میں وہاں آئیں گے تو جو ان کی احانت ہوگی, وہاں کوئی ان کو عزت دینے والا نہیں ہوگا. کیونکہ اتنی بڑی کائنات کے اندر ایک ایک چپے سے یہ شہادت مل رہی تھی کہ اللہ نے بنایا ہے, اللہ خالق ہے, اللہ نے ایک بامقصد زندگی بنائی ہے, لیکن یہ لوگ خدا کو سجدہ کرنے سے انکار کرتے رہے. تو ان اللہ یفعل ما یشاء, اس مضمون کو مکمل یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ ناانصافی نہیں کرے گا, جو بری چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نہیں کرتے. آگے فرما برداری کو مزید واضح کیا ہے. الشمس والقمر بحسبان, سورہ رحمان ہے. سورج اور چاند ایک حساب کے تحت چلتے ہیں, یہ خدا کا لگایا ہوا قاعدہ ہے, وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے. والنجم والشجر یسجدان, اور درختوں کو اور ستاروں کو تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں, خدا کی پابندی کر رہے ہیں. تو خدا کی فرما برداری کہاں کہاں ظاہر ہو رہی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کے پہلو سے یہاں واضح کیا ہے. لشمس یم بگی لہا ان تدرک القمر, سورج کو یہ جرت نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ کر چاند سے پہلے آ جائے. وللیل سابق النہار, اور نہ یہ رات کو جرت دی گئی ہے کہ وہ آدھی رات کو ختم ہو جائے اور دن چڑھائے, ایسا نہیں ہوگا. یہ خدا کا مقرر کیا ہوا قاعدہ ہے. وکلن فی فلک یسبحون, اور یہ سارے کے سارے سورج چاند ستارے تیر رہے ہیں, دیکھنے کو دیکھو تو تیر رہے ہیں, لیکن کر کیا رہے ہیں, خدا کی فرما برداری کر رہے ہیں. تو مضمون یہ ہے, سائنس نہیں ہے. مضمون یہ بیان ہو رہا ہے کہ میں نے چاند اور سورج کو ایک مقرر قاعدے کے مطابق باندھ رکھا ہے, وہ چل رہے ہیں اس کے مطابق, دیکھنے کو کیا لگے گا کہ آسمان میں تیر رہے ہیں. تو یہ خوبصورت ایک بات ہے, ایک منظر ہے جس کو کائنات کا مشاہدہ کرنے والے جانتے ہیں, اور ہم بھی روزانہ دیکھتے ہیں کہ ستارے کہاں لگے ہوئے ہیں رات کو, وہ فضا میں ہیں. لیکن خدمات کیا کیا ہیں, سورج ایسے لگ رہا ہے کہ بس سر پہ چمک رہا ہے, لیکن وہ خدمات انجام دے رہا ہے, اور اتنا پابند ہے کہ کبھی آدھی رات کو طلوع نہیں کرتا. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ابھی سورج چڑھا ہوا تھا, اس نے فیصلہ کر لیا واپس چلا جاؤں اور رات ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے, وہ اس کے پابند ہے, اور اسی پابندی کے ساتھ معاملات کو چلا رہے ہیں. یہ تو تھی وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائیں سورج اور چاند کے بارے میں. میں نے ساری باتیں جو سائنسی لگ رہی تھیں وہ بھی جو سائنسی نہیں لگ رہی تھی ان کو اکٹھا کر کے بتایا کہ اصل میں مضمون اور ہوتا ہے اور ہم اس کو سائنس میں کھینچ کر لے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سائنس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی ہے, پورا ہم نے وہ آیتیں نکال کر سامنے رکھ دی ہیں میں نے, جس میں سورج کی حرکت بھی زیر بحث آ گئی ہے, اس کا کہیں جگہ ٹکا ہونا بھی یا نہ ٹکا ہونا بھی زیر بحث آ گیا ہے, لیکن یہ سارا کا سارا دعوت دین کے پہلو سے, دینی پہلو سے, خدا کی قدرت, خدا کی تخلیق اور ہماری بندگی کے پہلو سے زیر بحث آیا ہے. اس پہلو سے زیر بحث نہیں آیا کہ اس کی سائنس کیا ہے, تو اس لیے اس کو سائنسی معنی میں لینا غلطی ہوگی. آگے بڑھتے ہیں, میں بتاتا ہوں کہ زبان کے پہلو سے اور انسانی مشاہدے کے پہلو سے بھی اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں. والقمر قدرناها منازل, اور چاند اس کی ہم نے منزلیں طے کر رکھی ہیں. حتیٰ عاد کالعرجون, یہاں تک کہ یہ کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے. چاند طلوع ہوتا ہے, سوکھی ہوئی ٹہنی کی شکل سے چلتا چلا جاتا ہے اور پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے. تو یہ میرا آپ کا مشاہدہ ہے, چاند کی یہ جسامت ویسی ہی رہتی ہے, اس میں کوئی کمی نہیں آتی. منزلیں طے کرنے کو اللہ تعالیٰ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ منزلیں اس کی ایسے ہیں کہ تمہیں پورا چاند بھی نظر آ رہا ہوتا ہے بعض دنوں میں, اور بعض دنوں میں صرف ایک باریک سی لائن نظر آ رہی ہوتی ہے. تو یہ جو چاند کے مشاہدہ ہم کرتے ہیں تو یہ ہمارے مشاہدے کے پہلو سے, ویسے چاند حقیقت میں پورا نظر ہوتا ہے, اپنی جگہ پہ موجود ہوتا ہے, ہمیں دکھائی اتنا دے رہا ہوتا ہے. تو یہ کس لیے تھا, یہ میں بتا چکا ہوں کہ حساب کتاب کے لیے. چاند کے یہ سائز ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں, آج چودھویں کا ہے, آج تیرہویں کا ہے, آج بارہویں کا ہے, آج پہلی کا ہے, یہ ہم دیکھ کر پہچان لیتے ہیں. ایک آدھ دن کا فرق پڑ بھی جائے, ہم اپنے زمانے میں تو اور مشکل ہوگی کہ اب ہم اس باریکی سے مشاہدہ نہیں کرتے, ورنہ چاند یہ کام کرتا رہتا تھا. اب میں اس موضوع پر بات کرنا چاہوں گا کہ سورج ہی کے پہلو سے اور چاند ہی کے پہلو سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے مشاہدے اور ہماری زبان کے پہلو سے کس طرح سے بات کی ہے. وہ حقیقت کے اعتبار سے بات اور ہے, لیکن لسانی پہلو سے اس کو سامنے لایا گیا ہے. تو پہلی سورہ یاسین کی آیت ہے جو میں سامنے لانا چاہتا ہوں. والقمر قدرناہ منازل حتیٰ عاد کالعرجون القدیم, کہ چاند اور اس کی منزلیں ہم نے ٹھہرا دی ہیں, یہاں تک کہ وہ چلتے چلتے کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے. یہ جو کریسنٹ بنتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ چاند کو ہم نے اس طرح سے اس کی منزلیں طے کر دیں کہ وہ شروع ہوگا چھوٹی سی باریک سی لائن سے اور پھر باریک سی لائن پر ختم ہو جائے گا. یہ کس لیے ہے, جیسے میں نے پیچھے ہی بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دنوں کے حساب کے لیے ایسا کیا ہے. ہم یہ چاند کو دیکھ کر جان لیتے تھے, اب تو خیر ہمیں بہت سارے کیلنڈر بنا لیے اور بہت ساری سہولتیں ہمیں حاصل ہیں, لیکن پہلے لوگ چاند ہی کو دیکھ کر تاریخ کا اندازہ لگاتے کہ آج چاند کی کون سی تاریخ ہے, چنانچہ چاند کے پہلو سے ہی دن گنتے تھے. تو یہ جو چیز ہے یہ چاند کی منزلیں طے کرنے سے ہوا, اس نے کس کس طرح سے آسمان کے اوپر چلنا ہے تاکہ سورج کی روشنی اس سے جتنے حصے پر پڑے گی اتنا حصہ میں نظر آئے گا. تو یہ چاند, زمین اور سورج کے لحاظ سے کوئی اینگل سیٹ کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ چاند چلتا جائے, اپنا سفر طے کرتا جائے اور اس کی شکل زیادہ نمایاں ہوتی چلی جائے اور پھر آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جائے. یہ منازل طے کیے اللہ تعالیٰ نے تاکہ ہم دنوں کا حساب کر سکیں. تو یہ جو چاند کے ساتھ معاملہ کیا ہے اس کو ہمارے مشاہدے کے پہلو سے بیان کیا ہے. حقیقت میں چاند وہی ہوتا ہے پورے کا پورا, صرف روشن کتنا حصہ ہے وہی ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ والقمر قدرناہ منازلہ, ہم نے چاند کی منزلیں طے کر دیں, وہ ہمیں نظر آتا ہے ٹہنی کی طرح, لیکن الفاظ کیا بولے گئے ہیں, یہاں تک کہ وہ ہو جاتا ہے ٹہنی کی طرح, یہ نہیں بولا گیا کہ نظر آتا ہے ٹہنی کی طرح. دونوں باتوں میں فرق ہے. یہ زبان میں ہم بات اس طرح سے کرتے ہیں کہ نظر آنے والی چیز کو ہم کہتے ہیں وہ ایسا ہو گیا, جیسے ہم کہتے ہیں آدمی سفر کر رہا ہو کھلے صحرا میں اور دور چلا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں چھوٹا ہو گیا, حالانکہ چھوٹا نظر آ رہا ہوتا ہے. تو زبان کے اندر ہم حقیقت نہیں بیان کر رہے ہوتے, بلکہ کسی پہلو سے زبان کے مجازی یا فگوریٹو استعمالات سے ہم بات کو دوسرے رنگ میں کر رہے ہوتے ہیں. چاند وہیں ہوتا ہے, پورا ہوتا ہے, لیکن دکھائی دینے میں وہ کھجور کی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے, وہ حقیقت میں چھوٹا نہیں ہوا ہوتا. تو یہ زبان کا پہلو ہے ہمارے مشاہدے کے لحاظ سے, جو ہم زبان بیان کرتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ نے استعمال کی ہے. اب کوئی آدمی کہے جی اللہ کو پتہ ہی نہیں کہ چاند کیا ہوتا ہے, چاند تو وہیں رہتا ہے. یہ تو اندھا بدو بھی جانتا تھا کہ چاند پورا نظر آتا ہے, بعض اوقات عصر کے ٹائم پہ پورے کا پورا چاند نظر آ رہا ہوتا ہے, کیونکہ پوری ریفلیکشن اس کے وجود پہ پڑ رہی ہوتی ہے, تو وہ عربوں کو بھی پتہ ہوگا. ہم بھی بچپن میں جانتے تھے, جب یہ سب کچھ نہیں پڑھا تھا تو میرے ذہن میں یہ نئی بات نہیں ہے کہ چاند پورا ہی وہاں ہوتا ہے. اور اب بھی کبھی راتوں کو بھی آپ دیکھیں تو پوری لائن نظر آ رہی ہوتی ہے, لیکن چاند کا کچھ حصہ روشن ہوتا ہے, لائن اس کے پیچھے نظر آ رہی ہوتی ہے. یعنی پورے چاند کی پلیٹ بھی نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن روشن حصہ الگ سے نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ کبھی آدھا ہوتا ہے کبھی آدھے سے کم. خاص طور سے جب بادل آئے ہوں تو اس وقت یہ چیز زیادہ نمایاں ہوتی ہے. تو چاند کا پورا ہونا وہاں پر یہ عام مشاہدہ ہے, لیکن دکھائی اتنا دے گا جتنا روشن ہے. آگے دیکھیے سورہ شمس ہے, والشمس وضحاها, قسم ہے چاند سورج کی اور اس کی روشنی کی, والقمر اذا تلاها, اور چاند کی جب وہ اس کا پیچھا کرتا ہے, والنهار اذا جلاها, اور دن جب سورج کو روشن کرتا ہے, واللیل اذا یغشاها, اور رات جب اس کو ڈھانپ لیتی ہے. یہ زبان کا پہلو ہے, حقیقت کا پہلو نہیں ہے. قرآن مجید پیچھے بتا چکا ہے کہ میں نے سورج کو سراج بنایا ہے, چراغ بنایا ہے, ضیاء بنایا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دن سورج کو روشن کرتا ہے. یہ ادبی پہلو ہوتا ہے زبان کا, یہ جملہ غلط نہیں ہے, بہت خوبصورت نفیس جملہ ہے. میں اردو کا ایک شعر سناتا ہوں, رات چھٹکاتی ہے تارے صبح برساتی ہے نور. رات چھٹکاتی ہے تارے یعنی روشن کرتی ہے, رات چھٹکاتی ہے, رات نہیں روشن کرتی ستاروں کو, لیکن یعنی رات کے وقت میں ستارے نمودار ہوتے ہیں. اس بات کو شاعر نے کس طرح بیان کیا, رات چھٹکاتی ہے تارے صبح برساتی ہے نور. صبح نہیں برساتی, سورج نور برسا رہا ہوتا ہے. صبح برساتی ہے نور, موسم بارہ بچھا دیتا ہے سبزہ دور دور. تو اس شعر میں شاعر نے وہی اسلوب اختیار کیا جو قرآن مجید یہاں کر رہا ہے. تو یہ زبان ہے, سائنس نہیں ہے. تو سائنس کے لحاظ سے تو سورج دن کو روشن کرتا ہے, اور قرآن کی ادبی زبان میں دن سورج کو روشن کر رہا ہے. مراد یہ ہوتی ہے کہ دن کے وقت سورج روشن ہوتا ہے, جیسے رات چھٹکاتی ہے تارے یعنی رات آتی ہے تو ستاروں کو نمودار ہونے کا موقع ملتا ہے. صبح برساتی ہے نور, صبح ہوتی ہے تو سورج کو نور برسانے کا موقع ملتا ہے. یہ ہے مضمون اس کا, کہ قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. پہلے بتا دیا کہ روشنی اس کی ہے, پھر بتایا اور چاند جب اس کا پیچھا کرتا ہے اور دن جب اس کو چمکاتا ہے, یعنی دن جب اس کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی روشنی ظاہر کرے. یہ ادبی زبان ہے, سائنسی نہیں ہے. سائنس کے پہلو سے جملہ غلط ہے, لیکن ادب کے پہلو سے نہایت خوبصورت جملہ ہے. جس طرح شعر میں نے سنایا اردو کا, کیونکہ اردو والوں کے لیے اردو آسان ہوتی ہے, کہ رات چھٹکاتی ہے تارے صبح برساتی ہے نور, اس کو کون آدمی ہے کہے گا غلط زبان ہے, کون آدمی ہے کہے گا غلط بات کہی ہے. نہیں, حقیقی ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. تو کلام کے اندر اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں بہت خوبصورت زبان کے اندر. اس زبان کی خوبصورتی کے آگے شاعروں نے سجدہ کیا ہے. اس خوبصورت زبان میں کہا ہے کہ دن سورج کو روشن کرتا ہے اور رات اس کو ڈھانپ لیتی ہے. حالانکہ نہ رات ڈھانپنے کا کام کرتی ہے نہ دن روشن کرنے کا کام کرتا ہے. پہلے بتا دیا ہے کہ سورج اور اس کی روشنی وہی روشن کرتا ہے, لیکن دن کے وقت میں چونکہ وہ روشن ہوتا ہے تو اس لیے اس بات کو خوبصورت پیرائے میں بیان کیا کہ جب دن اس کو روشن کرتا ہے, یعنی جب دن کے وقت میں وہ روشن ہوتا ہے, اور رات جب وہ ڈھانپ لیتی ہے یعنی رات جب آتی ہے تو وہ روپوش ہو جاتا ہے. تو یہ قرآن مجید کی خوبصورت زبان ہے, جس کی وجہ سے بھی غلطی لگ سکتی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ سب علماء کے سامنے بھی, دین کے طالب علموں کے سامنے بھی یہ بات واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ سائنسی کتاب نہیں لکھ رہے ہیں, نہایت خوبصورت زبان میں, بہت دھلی ہوئی زبان کہنا چاہیے, اس کے اندر نہایت ادبی اسلوبوں میں اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے. اور پچھلے میں نے مثالوں میں, چونکہ پھر بہت بات لمبی ہو جاتی, پچھلی آیتوں میں بھی نہایت ادبی پیرائے میں بات ہوئی ہے, لیکن اس میں چونکہ یہاں بہت واضح تھی اس لیے میں نے اس کو نمایاں کر دیا ہے. اب دیکھیے کہ قرآن مجید کرتا کیا ہے. جو میں نے مضمون بیان کیا وہ اللہ تعالیٰ نے مختلف پہلوؤں سے واضح کیا کہ چاند یہ کرتا ہے, سورج یہ کرتا ہے, زمین آسمان یہ, دن یہ, رات یہ. اب دیکھیے کہ اس کے نتائج میں سے اللہ تعالیٰ نتائج کیسے نکالتے ہیں. ومن آیات ہی, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے, اللیل رات, ون نہار اور دن, والشمس والقمر سورج اور چاند لا تسجدوا للشمس نشانی کس بات کی تھی اللہ کی نتیجہ کیا نکالا ہے لا تسجدوا للشمس سورج کو سجدہ نہ کرو ولا للقمر اور نہ چاند کو سجدہ کرو وسجدوا للہ سجدہ کرنا ہے تو اللہ کا کرو الذی خلقہن جس نے ان سب کو بنایا ہے وہی بات جو پہلے میں بتاتا آ رہا ہوں کہ یہ اللہ کی تخلیق کی نشانیاں ہیں اللہ کی ربوبیت کی نشانیاں ہیں ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم کسی کی بندگی کرنا چاہتے ہو تو اللہ ہی کی کرو اصل حقدار وہی ہے کیونکہ اسی نے ان سب کو بنایا ہے تو یہ نشانیاں کس بات کی ہیں یہ اللہ کی تخلیق کی نشانیاں ہیں اور تخلیق کی نشانیاں کیوں ہیں کیونکہ یہ بے حسی کے ساتھ خدا کے حکم کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں یہی پیچھے اللہ تعالیٰ نے باتیں واضح کی ہیں کہ میں نے مقرر کیا میں نے ان کو مسخر کیا اور میرے مسخر کرنے کی وجہ سے اپنے اپنے وقت پر یہ کام کر رہے ہیں یہ بے حسبان ہیں حساب کے بغیر نہیں ہیں جس دن اس نے چڑھنا ہے چڑھنا ہے چاند کو دیکھو اس کی منزلیں کم اور بڑھتی جاتی ہیں سورج کو دیکھو کہ وہ کیا کچھ کر رہا ہے تو یہ نظام پورے کا پورا کس بات کی نشانی ہے کہ ان کو اللہ نے بنایا ہے ان کی تقدیر اللہ نے ٹھہرائی ہے ان کا وقت ایک مقرر کر رکھا ہے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آدھی رات کو طلوع کر جائے اگر چاند اور سورج اپنی مرضی سے چلنے والے ہوتے تو کئی دفعہ راتیں برباد ہو گئی ہوتیں سوئے سوئے پتہ چلتا دن چڑھ گیا ہے اور جاگتے جاگتے پتہ چلتا کہ رات ہو گئی ہے ایسا کبھی کائنات میں نہیں ہوا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی کے حکم کے پابند ہیں اس لیے ان کو سجدہ نہیں کرو اللہ کو سجدہ کرو جو حقیقی خالق ہے اور ساری کائنات کا مالک ہے تو سورج کے پہلو سے میں نے اپنے پہلے لیکچر کے حوالے سے جو سائنسی پہلو سے باتیں کہی تھیں اس کو ایک مثال دے کر قرآن مجید سے سمجھایا ہے تاکہ یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ قرآن مجید سائنس کی کتاب ہرگز نہیں ہے وہ خدا کے دین کی دعوت کی کتاب ہے وہ باتوں کو اس طرح سے سمجھاتی ہے کہ جس طرح سے دین کو سمجھانا چاہیے ایک شعر پر بات ختم کروں گا کہ ہمارے بہت سارے پرانے آثار ہیں تو پرانے آثار میں سے ہم تہذیبیں نکالتے ہیں اور اس پہ تہذیب کیسی تھی ان کا رہن سہن کیسا تھا لیکن ان کے بیچ میں عبرت بھی ہوتی ہے ایک چیز بنائی عبرت کے لیے گئی ہے لیکن ہم صرف اس کو سائنس سمجھتے رہتے ہیں تو قرآن مجید پوری کائنات کو کہتا ہے کہ میں نے سائنس کے لیے نہیں بنائی ہے اس نے بنائی ہے سائنس اس کے بنانے سے بنی ہے تو وہ سائنس کے لیے نہیں بنائی اس نے اپنی باتوں کو سمجھانے کے لیے بنائی ہے کائنات اس طرح سے تو جب موجودڑ کو کھودا گیا تو اس میں سے بہت ساری ہم نے کتابیں لکھ دی کہ ناب یہ تہذیب تھی ایسی تہذیب تھی تو ایک شاعر نے کہا کہ ان آثار کے اندر سے کہ کلچر نکل پڑا ہے ٹنوں کے حساب سے عبرت کی ایک چھٹانک برآمد نہ ہو سکی تو ہم تہذیب نکال لی کلچر نکال لیے ان کے رہن سہن نکال لیا لیکن عبرت کی ایک چھٹانک برآمد نہ ہو سکی تو پوری کائنات میں سائنس جتنی چاہے آپ دریافت کر لیں اس کائنات کی حقیقت خدا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو سائنس اس عبرت کو نہیں نکال سکتی اس بصیرت کو نہیں نکال سکتی جو قرآن پیدا کرنا چاہ رہا ہے تو قرآن نے یہ ساری کی ساری باتیں اس بصیرت کو نکالنے کے لیے پیدا کی ہیں جس بصیرت کا انجام یہ ہے کہ وَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ کہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے ان کو بنایا ہے امید ہے بات واضح ہو گئی ہوگی اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ